محمد وآله.
نارة تكبير،
الله أكبر.
نارة رسالة،
يا رسول الله.
نارة حيدري،
يا علي.
حسينية،
زندہ باد.
حسينية،
زندہ باد.
حسينية،
زندہ باد.
يزيدية،
مردہ باد.
يزيدية،
مردہ باد.
يزيدية،
مردہ باد.
برائے خوشنود محمد و آل محمد بآواز بلند
صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برائے خوشنود جناب حبیب ابن مظاہر بآواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برائے خوشنود امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات.
اللهم صل على
محمد و آل محمد
و عجل فردهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البته تعالى عليه السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ.
صلی علی محمد و آل محمد معجل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو حاصل کر سکیں، ان کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. تاریخ میں لاکھوں لوگوں نے اس فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے قربانیاں دی. میں اور آپ جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں، جب سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت ان کے خون کے اثر میں ہم یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء، ان کے اصحاب کا مقدس خون اور ان کے ماننے والوں کا وہ پاکیزہ خون جو اس عزاداری کے دفاع کی راہ میں اب تک اللہ کے حضور پیش کیا گیا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی قربانیوں کے صدقے میں امام کا مزید قرب نصیب فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں نہیں معلوم کتنی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، ان میں سے کچھ جانوروں میں ہیں، کچھ پرندوں میں ہیں، کچھ حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جن، انسان، ان تمام مخلوقات میں جو خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات ہیں، انسان کو اس نے خاص مقام نصیب کیا، جس کو ہم لوگ روایات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات سے مفہوم نکالتے ہوئے اشرف مخلوقات تعبیر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اعلیٰ علیین میں خلق کیا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی خلقت پر گویا فخر کرتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا اچھا خدا خلق کرنے والا ہے۔ انسان کی خلقت کے بعد خدا تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، اس سے قطع نظر کہ خدا تعالیٰ نے یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، جو سوال ہمارے سامنے آنا چاہیے وہ یہ کہ انسان کے اندر خاص بات کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ صرف لفظ سننے پر اکتفا نہ کریں۔ جانتے ہیں ہم لوگ، مثلا آپ اور میں فوراً کہیں گے کہ انسان کے اندر عقل ہے، اس خاطر اس کے اندر خاص بات ہے۔ کس چیز کو ہم عقل کہتے ہیں؟ اگر عقل یہ ہے کہ میں اپنا ڈیفینڈ کر سکوں اگر میں خطرے میں پڑ جاؤں، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ اگر عقل یہ ہے کہ میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا لا سکوں، یہ جانوروں میں بھی ہے۔ اگر عقل یہ ہے کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہو جس سے میں دوسروں کو دبا سکوں، یہ بھی جانوروں میں بھی ہے۔ اگر عقل یہ ہے کہ میں کسی کا سردار بن سکوں، یہ بھی جانوروں میں ہے۔ عقل یہ ہے کہ میری کنسٹرکشن اچھی ہے، جن لوگوں نے جانوروں پر، چوٹیوں پر تحقیقات کی ہیں، ان کی کنسٹرکشن کو وہ ماسٹر پیسز کہتے ہیں۔ کس چیز میں خاص بات ہے؟ وہ ہم سے زیادہ بھاگتے ہیں، ہم سے اچھا دیکھتے ہیں، ہم سے بہتر سنتے ہیں، ہم سے بہتر چکھتے ہیں، ہمارا کمال کس چیز میں ہے؟ اگر یہ کہو کہ ہم اللہ کی پیروی کرتے ہیں، تو پوری کائنات میں کوئی مخلوق بتاؤ جو پیروی نہ کرتا ہو۔ اس پوری کائنات کے اندر، اور کائنات سے میرا مطلب دنیا نہیں ہے، سولر سسٹم نہیں ہے، پوری کائنات، کوئی ستارہ، سیارہ، جانور، پرندہ، حشر، کوئی ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہو؟ سب خدا کے فرمان بردار ہیں۔ وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے طے شدہ مدار میں چلتے رہتے ہیں، کوئی نافرمان نہیں ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پیروی میں اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ صرف ایک انسان ہے جو نافرمانی کر سکتا ہے، یعنی پوری کائنات ہم سے کہہ سکتی ہے ایک سینس میں کہ تم لوگ کائنات کا وائرس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ باقی کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، صرف تم گڑبڑ کرتے ہو۔ تو پھر کمال کس چیز میں ہے؟ ہمارا کمال پھر کس چیز کے اندر ہے؟ اچھا، وہ جو کمال ہے، اگر کوئی کہے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کمال ہے، خاندان عصمت کا یہ کمال ہے، نبوت کا یہ کمال ہے، سوال یہاں پر ہے کہ میرا اور آپ کا کمال کس چیز میں ہے؟ تو ابھی مجھے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کا کمال صرف ایک چیز کے اندر بنے گا، آپ کا اور میرا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، بس یہ ہمارا کمال ہے۔ چند منٹس اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم لوگ دنیا میں چیزوں کی قیمت لگانے کے ماہر ہوتے ہیں، ہم میں سے بعض اس کام کے استاد ہوتے ہیں، بعض لوگ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت سب کرتے ہیں. آپ کسی سپر اسٹور میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک چیز اٹھاتے ہیں، لینی یا نہیں لینی ہے، فوراً اپنے دماغ میں اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں، لینا یا نہیں لینا ہے، اتنی قیمت پہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اور آپ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کبھی آپ نے اپنی قیمت لگائی ہے؟ کیا قیمت ہے میری اور آپ کی؟ میں اور آپ لگائیں یا نہ لگائیں، اللہ کے نظام میں ہماری قیمت لگے گی. جب ہم محشر میں خدا کے سامنے پہنچیں گے، وہ ہماری یہ قیمت لگائے گا. اب ایک وہ قیمت ہے جو میں اور آپ لگاتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں اگر کسی بینک میں جاؤں گا، کسی بینک کی کسی امپلائی کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو وہ سر اٹھانے سے پہلے چھوٹا سا یوں دیکھ کر میری ساری قیمت لگا لے گا، پھر یہ سوچے گا کہ اس نے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، میری طرف دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. تو پہلے وہ ایویلویشن کر لے گا، اور اگر اس کو لگا کہ ہاں بھائی اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ مجھے دیکھے گا، ورنہ شاید دیکھے گا بھی نہیں. اللہ کے نظام میں بھی محشر میں ایک اور اسکیل پر یہی ہونے والا ہے، ہماری اور آپ کی قیمت لگے گی. اب مجھے جو بات کرنی ہے آج، وہ اس پہ کرنی ہے کہ بھائی یہ قیمت کیسے لگے گی، کس چیز پر ہماری قیمت لگتی ہے. تو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جن چیزوں سے دنیا میں لوگ ہماری قیمت لگاتے ہیں، یہ سب دنیا میں ختم ہو جائے گا. کتنی میرے پاس ایجوکیشن ہے، کیا میرے سی وی میں کیریئر ہے، کتنی میں نے ایسٹس بنائے، یہ سب کے سب میری موت کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، ان میں سے کسی نے نہیں جانا. یہ سب اس دنیا کے فلٹر میں یہیں پر ختم ہو جانے والے ہیں. کچھ چیزیں وہاں جائیں گی، ان چیزوں پر میری ایویلویشن ہوگی، میری قیمت لگے گی. اور وہ کیا ہے، میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اچیومنٹس بھی نہیں ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری دنیا کے اندر ہم جو اچیو کرتے ہیں اس پر قیمت لگتی ہے، جس کی کوشش کرتے ہیں اس پہ قیمت نہیں لگتی ہے. آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں؟ مثلا اگر میں نے یہ کوشش کی کہ میں 500 لوگوں کو ہیلتھ دوں، اس پر میری قیمت نہیں لگتی، قیمت اس پہ لگتی ہے کتنے لوگوں کو میں نے دیا. اگر میں نے کوشش کی کہ میں مثلاً کہہ رہا ہوں پورا ایک شہر بناؤں، اس پہ قیمت نہیں لگے گی، قیمت اچیومنٹ پہ لگتی ہے دنیا کے اندر. اللہ کے نظام میں اچیومنٹ پہ بھی نہیں لگتی، اللہ کے نظام میں صرف انٹینشن پہ لگتی ہے. آپ کی انٹینشن کیا تھی، کوشش کتنی کی، اس پر قیمت لگتی ہے. تو بہت سارے وہ لوگ جو دنیا میں ہمارے سامنے کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کے نظام میں وہ بہت کامیاب لوگ ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہمارے خیال میں دنیا میں بہت کامیاب ہیں، شاید انہوں نے اپنے پوٹینشیل کا 10% یوٹیلائز کیا ہو، تو وہ اللہ کے نظام میں کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ 90% باقی کو کیوں یوٹیلائز نہیں کیا تم نے. تو یہ بہت عجیب چیز ہے. تو قیمت کس سے لگے گی؟ قیمت اس آبجیکٹیو سے، اس ہدف سے لگے گی جو آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس سے میری اور آپ کی قیمت لگنے والی ہے. تھوڑا سا اور اس کو عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اگر کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، تمہارا دنیا میں آبجیکٹیو کیا ہے، مین آبجیکٹیو، آپ اور میں کیا جواب دیں گے؟ دنیا داروں کے پاس کچھ جواب ہوتے ہیں، آخرت والوں کے پاس کچھ اور جواب ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے، بولنے کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، اندر کا جواب
کچھ اور ہوتا ہے. اس کو بھی بہت بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے کہ اس کو ڈسٹنگوش کیسے کیا جائے کہ جو میں بول رہا ہوں وہی میرا آبجیکٹو ہے یا جو میں بول رہا ہوں وہ کچھ اور ہے, اصلی مقصد کچھ اور ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, زندگی کے کسی بھی اسٹیج میں ہوں آپ, اور میں ابھی دو تین پوائنٹ اور عرض کروں گا تو پھر آپ کو اس کی ضرورت اور خیال آئے گی. پہلا کام یہ کر لیں, اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر کر لیں. آپ کس بات کے لیے زندہ ہیں؟ آپ کی لائف کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کی لائف کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ریکوائرمنٹس تو آپ نے پوری کرنی کرنی ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں, کس کے لیے زندہ ہیں, ان کو ضرور دیکھیے گا. اب اس سلسلے میں دو تین پوائنٹس تاکہ یہ آبجیکٹیو والی بات, ہدف والی بات سامنے آئے, اور پھر مجھے اس کو موضوع سے لنک کرنا ہے اور اس سے میں نے کچھ ریزلٹس بھی لینے. پہلی بات, کیا ساری زندگی, بالکل گراؤنڈ ریالٹی پر آ جائیے گا, ساری زندگی آپ کی لائف کے آبجیکٹیو ایک جیسے رہتے ہیں؟ سوچتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کچھ کوشش کرتا ہوں. فرض کریں ایک بچے کو سوچیں جس کی عمر 10 سال ہے, اس کی زندگی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ چند کھلونے, گیم, تھوڑا سا گیم کھیل لے, کھلونے اس کے پاس ہوں, خوش ہے. آبجیکٹیو وہ چیز ہوتی ہے, ایک نشانی, آبجیکٹیو وہ چیز ہوتی ہے جس کے ملنے پر انسان سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ملنے پر میں خوشی دکھاتا ہوں دوسروں کو, سیٹسفیکشن نہیں آتا. آبجیکٹیو وہ چیز ہوتی ہے جو جیسے ہی ملے آپ احساس کرتے ہیں کہ آپ کو پیس ملا, آپ کو سکون ملا. یہ اگر ہو وہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. 10 سالہ بچے کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ شاید تھوڑے سے کھلونے ہیں. اچھا, یہ بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو یہی آبجیکٹیو ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل چینج. پھر وہ جو پچھلے والے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ کیا کرتا ہے؟ سمپلی ان کو دیکھ کر, ان کو سوچ کر ہنستا ہے, چونکہ میں اور آپ سب اسی طرح تھے. ابھی ممکن ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے یاد نہ ہو کہ میں 8 سال میں کیا تھا, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا یاد کروں تو میرے ذہن میں آ جائے گا کہ 8 سال پہلے میرے لیے امپورٹنٹ کیا تھا. جیسے ہی 15 سال 17 سال کا ہوتا ہے, اس کے نزدیک وہ جو 8-10 سال والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہنسنے کے قابل ہوتی ہیں. کہتے ہیں کتنا اسٹوپڈ تھا میں, ان چیزوں کے پیچھے مرتا تھا, لڑتا تھا, روتا تھا. جب یہی بچہ 25 سال کا ہوتا ہے, بولنے کے قابل فی الحال نہیں ہے, کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ سوچتا تو ہر کوئی ہے, لیکن بہرحال وہ, اگر اس بچے سے پوچھو 15 سال پہلے تم کیا تھے, کیا سوچ رہے تھے, اس پہ ہنسے گا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا, وہ تو پاگل بنا تھا, اب صحیح والا ہے. اچھا, یہ جب 40 سال کا ہوتا ہے, پھر اس ٹائم کو یاد کرتا ہے جب میں 20 سال کا تھا, تو ہنستا ہے کہ میں کیا پاگل تھا اس وقت. جب یہ 60 سال کا ہوتا ہے, آخری جملہ, اور جب یہ مرنے لگتا ہے, مجھے خطرناک بات سمجھ میں آئی ہے, اور میں معمولاً کوشش کرتا ہوں جو کچھ مجلس میں کہوں اس کے بڑے حصے کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ چکا ہوں. بہت خطرناک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اگر میں اس وقت 50 سال کا ہوں تو شاید ابھی موقع ہے کہ میں پیچھے کو یاد کے ہنس لوں, لیکن اگر مرتے وقت یہ فیلنگ آئی کہ پیچھے جو آبجیکٹیو تھے وہ غلط تھے, پھر ہنسنے کا ٹائم ہے کیا؟ نہیں, پھر ہنسنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ پھر رونے کا ٹائم ہے. اور رونا بھی نہیں ہے, ایسی عجیب ڈپریشن میں انسان جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو مرتے وقت ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں چونکہ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے کیا کیا یہ. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ روایات کے مطابق, اصولوں کے مطابق, مرنے سے 15-20 منٹ پہلے، میں ٹائم فکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے ایسے ہی اندازے کے لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں، 15-20 منٹ پہلے انسان کی اندر کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑا مرنے سے پہلے انسان کی یہ جو موجودہ آنکھیں ہیں ان کے ساتھ پیچھے والی آنکھیں بھی کھلنے لگتی ہیں. جیسے ہی وہ پیچھے والی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں اس کو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو اب تک اس کو نظر نہیں آئی تھی. اب دو صورتیں ہیں، دو حالتیں ہیں، ایک اس کو یاد آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جتنا بھی ڈسیپشن ہے، دھوکا ہے، وہ اس 15-20 منٹ پہلے تک ہے. برزخ میں کوئی دھوکا نہیں ہے، آخرت میں کوئی دھوکا نہیں ہے. جو بھی دھوکا ہے برزخ سے پہلے ہے، بعد میں دھوکا نہیں ہے، صرف ریالٹی ہے، ادھر کوئی ڈسیپشن نہیں ہے. تو یہ جتنا دھوکا ہے یہ مرنے سے چند منٹ پہلے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، سارا دھوکا اس کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے. اب دو حالتیں، یا تو اس کو اب پتا چلتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے، یا اب اس کو پتا چلتا ہے کہ جو میں نے کیا وہی ریالٹی تھی. اگر وہ ہو کہ جو اب تک میں نے کیا وہی حق تھا، یہ خوش نصیب انسان ہے، یہ مرنے سے پہلے ہنستا ہے. آپ نے ایسے لوگوں کی لاشیں دیکھے ہوں گے جو مرنے سے پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی دنیا کے اندر، ابھی میں عراق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی دنیاؤں کے اندر بات کر رہا ہوں، ہمارے جاننے والوں کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے ہنس رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کی برزخ کی آنکھ کھلتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس پہ ہم نے اب تک اپنی لائف کو گزارا تھا وہ صحیح تھا، اس نے ہمیں دے دیا ہے، خوش مرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کھلونوں کے پیچھے گئے تھے، غلط کے پیچھے گئے تھے. یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی مولا کا ایک فرمان عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ما تنتبه. غور کیجئے گا، عجیب قول ہے. فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. یہاں کوئی سو رہا ہے؟ اگر سو بھی رہا ہے تو سوتا رہے، میں اس کو جگانے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن بظاہر تو لوگ جاگ رہے ہیں. امام فرما رہے نہیں، تم لوگ سو رہے ہو. کس سینس میں سو رہے ہیں؟ سوتا ہوا آدمی کون ہوتا ہے؟ سوتا ہوا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اگر باہر سے کوئی سینس نہ ملے، اس کی سینسز کام نہیں کرتی، پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. سوتے ہوئے آدمی کو باہر سے آواز نہ آئے، باہر سے کوئی چیز ٹچ نہ کرے، پوری دنیا بدل دو، اسے پتہ نہیں چلے گا. تو میں تھیوریٹیکلی کہتا ہوں، فرض کرو ایک آدمی سو رہا ہو اپنے گھر کے اندر، آپ کوئی ایسا کام کریں کہ پورا اس کا گھر گرا کر وہاں پر اس کو کسی آفس میں تبدیل کر لیں، 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آواز نہ نکلے. یہ اٹھے گا تو بعد میں کیا دیکھے گا؟ کہ سویا تو بیڈ روم میں تھا، اٹھا ہوں تو آفس ہے. اس کو کچھ پتا چلے گا؟ امام یہ فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں تم لوگ سو رہے ہو، جب تم مرو گے تمہاری آنکھیں کھلیں گی. اس وقت دو راستے ہیں، یا تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو ہم نے کیا وہ صحیح کیا، تم خوش ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ تعالی، اگر وہی ہوا جو ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت تک، کہ 10 سال پہلے کے آبجیکٹیوز بچے کے لگتے ہیں، پھر 10 سال بعد پھر یہ والے آبجیکٹیو بچوں والے لگتے ہیں، خدا نہ کرے اگر یہ ہونے والا ہے، پھر تو کوئی یو ٹرن بھی نہیں ہے، لائف میں کچھ بچا بھی نہیں ہے، تو کرے گا کیا پھر یہ؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو ابھی سے صحیح آبجیکٹیوز کے اندر تبدیل کریں. کن کو صحیح آبجیکٹیو کہتے ہیں اس پہ ابھی بات کریں گے. آپ کے آبجیکٹو بہت اچھے ہونے چاہیے، اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جب آپ مر رہے ہوں تو آپ کو خوش کر سکیں، آپ اس سے راضی رہیں، ہاں یہ میں نے صحیح کیا تھا الحمدللہ، جس کے پیچھے میں گیا وہ مجھے مل گیا، پھر کوئی ایسا احساس نہ ہو. اب یہ کام کیسے ہوگا اور ہدف کے معاملے کو آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ پھر ایک اور مسئلہ، اعلیٰ ہدف کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ ہدف کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے چند پوائنٹس عرض کروں گا اور یہ سب ہمیں کربلا سے نظر آئے گا. کربلا ایک جنگ ہے ایسے انسانوں کی جن میں سے کچھ کا ہدف بہت اعلیٰ ہے، باقی کا ہدف بہت پست ہے. یزیدی لشکر کا آبجیکٹو کیا ہے؟ انعام، مال غنیمت، دنیا کی کوئی دولت؟ اتنے پست فطرت لوگ یزیدی لشکر میں تھے کہ انگوٹھی کے لیے امام کی انگلی کاٹی ہے. انگوٹھی لے کے کیا کرے گا؟ انگوٹھی لے کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ عبید اللہ ابن زیاد اس کو کوئی جاگیر دے گا، اسے کوئی ہیرے جواہرات دے گا، اسے کوئی سونے کا ٹکڑا دے گا، اس کے لیے نواس رسول کے لاشے سے انگلی کاٹ رہا ہے. اگر اردو کا ایک لفظ کمینہ پن ہوتا ہے تو یہ کمینے پن کی نشانی ہے. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جس کا ہدف نیچے ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، کیریکٹر خود بخود پست ہوتا ہے. یہ جو بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے اس کی ایک عجیب خوبی ہے. بھائی آپ یہ سوچو، اگر کسی کے خون میں خدا نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو اس کی باڈی میں کیا ہوگا؟ صحیح رہے گی؟ نہیں. یہ خون پوری باڈی میں جاتا ہے، یہ ہر جگہ پر ہے، کہیں سے بھی کاٹو سوائے ناخن اور بال کے باقی سب جگہ خون ہے. اگر کسی کے خون میں پرابلم ہے اس کی پوری باڈی میں پرابلم ہے. اگر کسی کا ہدف اچھا نہیں ہے اس کی پرسنالٹی کے ہر اسپیکٹ پر وہ ریفلیکٹ کرے گا اور بار بار یہ دنیا کو دکھائے گا دیکھو اس کا آبجیکٹو کتنا نیچے ہے. اور اگر کسی کا آبجیکٹو اچھا ہو اس کا کیریکٹر چیخ چیخ کے بتائے گا یہ بہت عجیب کیریکٹر ہے، یہ بہت اعلیٰ کیریکٹر ہے، اس کا آبجیکٹو کوئی پس چیز نہیں ہے. اب مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے بھائی یہ بڑا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اور جو چھوٹے آبجیکٹو ہوتے ہیں، پست آبجیکٹو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں. میں نے بتا دیا کیریکٹر پھر اسی پہ ڈپینڈ کرے گا. قیمت بھی یہی ہے، آپ کو اپنی قیمت لگانی ہے نا، فوراً اپنا آپ سے پوچھے گا میرا آبجیکٹو کیا تھا. جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہی آپ کی قیمت ہے، جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہی آپ کی قیمت ہے. جو آپ نے زندگی میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب بڑے آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں اور چھوٹے کیا ہوتے ہیں، ان کو میں ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل آپ کی خدمت میں یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ہم لوگ مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم لوگ فنا نہیں ہو رہے اس دنیا میں، ہم سب نے اس دنیا میں مرنا ہے لیکن کہیں باقی رہنا ہے، کہیں باقی رہنا ہے. مثلا فرض کریں ابھی آپ، میں ٹریولنگ کافی کرتا ہوں اور اگر میں ٹریولنگ کرتا ہوں تو میں اگر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ، تیسرے، چوتھے، بعد اوقات ایک ٹریولنگ میں میں 10 پوائنٹس چینج کرتا ہوں تو مجھے اپنی پلاننگ میں اور اپنے لگیج کے لیے سب کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ جہاں میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں 2 کے لیے وہاں اسٹے 2 کا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے، کون سے کپڑے چاہیے. ایک اسٹیٹ میں جاتا ہوں امریکہ میں، وہاں گرمی ہوتی ہے، دوسرے اسٹیٹ میں جاتا ہوں سردی ہو جاتی ہے. ابھی آپ سے ایک ہفتے پہلے ناروے میں تھا، وہاں کچھ اور ٹھنڈک تھی، اب یہاں پر آیا ہوں یہاں ٹھنڈ کچھ اور ہے. کسی شہر میں مجھے بازار میں زیادہ دیر رکنا ہوتا ہے، جہاں ٹریولنگ مجھے بائی روڈ کرنی ہوتی ہے، کہیں پر مجھے بائی ایئر کرنی ہوتی ہے، مجھے سب کا حساب کرنا ہے. جہاں تھوڑی دیر رکنا ہے وہاں اتنی دیر کا کام چاہیے، جہاں زیادہ دیر رکنا ہے وہاں زیادہ دیر کا سامان چاہیے۔ آپ صرف یہ بتائیں آپ نے کہاں زیادہ دیر رکنا ہے، کس جگہ کا لگیج کتنا چاہیے۔ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ہماری لائف کی ٹریولنگ میں یہ زیادہ سے زیادہ ٹرانزٹ لانج ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ لگیج کا ڈھیر لگانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، آپ نے کہیں اور کے لیے بنائے گئے ہیں، میں اور آپ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا ہے ہمارے پاس۔ آپ کو اور مجھے سوچنا ہے، پریکٹیکلی بالکل یہ سوچنا ہے۔ بھائی دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے پلانرز ہیں، آپ میں سے بعض لوگ، بعض لوگوں کی جاب ہی یہی ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی 5 سال کے اندر ہماری فرم نے کہاں پہنچنا ہے، اور وہ بیچارے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اپنی کمپنی کی ایک ایک چیز جج کرتے رہتے ہیں، بھائی 6 مہینے کے آبجیکٹیوز پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، 52 ویکس ہیں آپ کے پاس، اتنے ویک پر یہ آبجیکٹیو تھا پورا ہوا یا نہیں ہوا، ٹارگیٹس یہ اور وہ سارے کام کرتے ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لیے بناؤ، کیا آبجیکٹیو بناؤں؟ وہ یہ کہ میں نے یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے رہنا ہے، آگے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کہاں کے لیے کیا چاہیے؟ ہر کپڑا ہر جگہ نہیں چلتا ہے، جہاں پہ ٹیمپریچر آلریڈی 40 ہو وہاں پہ تم اوور کوٹ لے کے کیا کرو گے؟ قیامت میں کچھ اور چلنا ہے، آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اپنا آبجیکٹیو بناؤ۔ اچھا بڑا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ جو زیادہ دیر تک ساتھ رہے گا، جس نے تھوڑی دیر میں مٹ جانا ہے یہ بڑا آبجیکٹیو نہیں ہے، اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرو۔ مثال کے طور پر بالکل پریکٹیکلی چلتے ہیں، مثلاً میں نے اپنی ایجوکیشن پوری کی، کیریئر شروع کیا، آبجیکٹیو کیا ہے؟ کیریئر بناؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، کیریئر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ سیلری میری کتنے ڈیجٹ میں ہے، یہی ہے۔ اچھا اس سیلری کو ڈیجٹ بڑھتے چلے گئے، پھر میں پاس پیسہ ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ انویسٹ کروں گا، پھر اس کا ریٹرن آئے گا، میرے ایسٹس بنیں گے، آگے پھر میری فیملی ہوگی، میں اپنی فیملی کو ایسٹس کے ذریعے سے سرو کروں گا، اس کے بعد تھوڑے عرصے میں وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کو اچھی ایجوکیشن ملے گی، اور تم، میں مر جاؤں گا، اس کے بعد میرے ایسٹس یہیں رہ جائیں گے، دوسرے لوگ انجوائے کریں گے، میں اپنے سفر پہ آگے چلا جاؤں گا۔ پریکٹیکلی یہی ہونا ہے۔ اب ایک کوشچن ہے، بھائی وہ جو تم نے ایسٹس بنائے تھے، تم نے ایسے ایسٹس کیوں نہیں بنائے تھے جو تمہارے ساتھ بھی چل سکیں؟ وہ بھی تو بناؤ۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے کا کہ میرا یہ بزنس ہے، میری یہ فیکٹری ہے لاہور کے اندر۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ کہنے کا پلاننگ یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے یہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ وصیت میں لکھ کے چلے جاؤ، میں نے اس سے پوچھا ایسی، میں نے کہا وصیت میں لکھ کے چلے جاؤ۔ کہنے لگا میں جتنے بھی بزنس میں بڑے ڈیسیشن کرتا ہوں وہ بچوں کو نہیں دیتا، خود کرتا ہوں، اتنا بڑا ڈیسیشن ان کو حوالے کیوں کروں؟ غلط ڈیسیشن کر دیا پھر کیا ہوگا؟ نہیں مجھے ملا پھر کیا ہوگا؟ جو کروں گا خود کر کے جاؤں گا۔ ہماری لاجک کے اگینسٹ ہے، ہماری لاجک کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح دیکھیے گا، آپ کا لائف کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس آبجیکٹیو کو آپ اچیو کیسے کریں گے۔ جو بھی آبجیکٹیو بنائیے ایسا بنائیے گا جو دنیا میں ختم نہ ہو۔ میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں، ٹائم پھر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ طالب علم بنے مجھے اتنے سال ہو گئے، میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میری مجلس میں پوری دنیا کے شیعہ سنیں۔ چلو ہو گیا، اس کے بعد اگر ان کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو جیسے ہی میں مروں گا میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، میری ان کی کہانی ختم ہو گئی، میرے پوسٹر پوری دنیا میں لگے، یہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچی، اب اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری کہانی ختم ہے. میری کہانی کب چل سکتی ہے؟ میری کہانی اس طرح چل سکتی ہے کہ میں سوچوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گا وہ اپنی آخرت کے لیے کروں گا، ان کے سامنے بھی جو بولوں گا اس لیے بولوں گا کہ یہ کسی اچھی طرح اللہ کے راستے پر چلے، اس کا ثواب خدا مجھے دے. ہاں، اب ان میں سے جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا، اور ثواب وہ چیز ہے جو دنیا میں ختم نہیں ہوگی، یہ ساتھ چلے گی. اچھا، اس کی نشانی کیا ہے کہ میرا آبجیکٹیو وہ ہے یا یہ ہے؟ چونکہ دونوں میں کام ایک ہی جیسا ہے بھائی، دونوں میں کام ایک ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بولنا ہے، بندوں کے لیے بولوں یا اللہ کے لیے بولوں، دونوں میں معاملہ ایک ہے. بھائی آپ نے، میں نے ڈونیشن دیا، اتنا ڈونیشن دے دیا، اللہ کے لیے تھا یا بندوں کے لیے تھا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے اتنا بڑا کام کیا ویلفیئر کا، خدا کے لیے تھا یا بندوں کے لیے تھا؟ میں ایک بات کہوں گا، اپنے آپ کو جج کرتا رہوں کیا مجھے ملتا ہے تو مجھے سکون آتا ہے، اور کیا چیز وہ ہے جو نہیں ملتی تو سکون نہیں آتا. مثال کے طور پر میں نے تقریر کی، لوگوں نے واہ واہ کی، لوگ بڑے خوش ہوئے، میرے نام کا ڈنکا بجا، اور میں مطمئن اپنے گھر گیا کہ میرا کام پورا ہو گیا. اس کا مطلب ہے میرا آبجیکٹیو بندے ہی تھے، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے میری تعریف کر دی، میرا معاملہ ختم. اس کا مطلب ہے یہ میرا آبجیکٹیو تھا، یہی میری قیمت ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بھائی میرا آبجیکٹیو لوگ نہیں تھے، میرا آبجیکٹیو خدا تھا، مجھے خدا کا دین دینا تھا، میں نے خدا کا دین دیا، لوگوں نے مجھے گالیاں دیں، اور میں ڈپریس ہو گیا کہ لوگوں نے پسند ہی نہیں کیا. میرا آبجیکٹیو کون ہے؟ ابھی بھی بندے ہیں. کیوں؟ ان کے خوش نہ ہونے سے میں ڈپریس ہو رہا ہوں. اگر آبجیکٹیو خدا ہے، یہ خوش ہوں یا نہ ہوں تم پہ کیا اثر پڑا؟ تم کیوں ڈپریس ہو رہے ہو؟ بھائی آپ نے بہت بڑا ایک ویلفیئر کا کام کیا. ابھی مذاق سوچیے، مثلا ایک آدمی نے آپ کے سوسائٹی کو، کمیونٹی کو بہت بڑا ڈونیشن دیا، اس کا نام اناؤنس ہونے لگا، نام غلط اناؤنس ہو گیا. نام تھا احمد حامد، اعلان ہو گیا محمود مظفر. یہ آدمی آبجیکٹو تو نہیں، کوئی آبجیکشن تو نہیں کرے گا؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کیا نام کے لیے ڈونیشن دیا تھا؟ اس کو تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی میں ڈونیشن دے رہا ہوں، میرے نام سے اعلان نہیں کرنا ہے. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے اعلان کرنا ہے، پھر بعد میں نام غلط ہونے کے اوپر کہتا ہے تم نے کیوں میرا نام غلط کر دیا، میں نے اتنا بڑا ڈونیشن دیا تھا، اس کا مطلب ہے کم سے کم ایک بات کنفرم ہے، یہاں پہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے لیے نہیں ہے. تمہیں کیوں برا لگا؟ مثلا فرض کریں، اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں، ایک آپ پہ رکھا ہے اپنے پر، ایسے ہی کروں نا تاکہ ناراضگی کا لیول برابر کا رہے. بھائی ٹھیک ہے یار، اپنے آپ کو بھی تو برا بھلا کہہ رہا ہے. میں نے ایک بات کہی، کوئی مجلس میں ایک بات کہی، فرض کر لیتے ہیں بڑی اچھی اپنی دانش میں، بڑا مارکا نکال کر کوئی پوائنٹ میں نے دیا، بعد میں کہیں بیٹھا ہوں اور وہاں لوگ وہی پوائنٹ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہیں اس نے کہا تھا، مجھے برا تو نہیں لگ رہا؟ اگر مجھے برا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام اللہ کے لیے نہیں ہے، کام خراب ہے. کیوں؟ تمہیں پوائنٹ ڈیلیور کرنا تھا، وہ تم نے ڈیلیور کر دیا، جس نے لینا تھا اس نے لے لیا، وہی کسی اور کا نام سمجھ رہا ہے، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ کام خدا کے لیے کرو. اس طرح ہمارے آبجیکٹیو مس ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، ہم کنفیوژن میں رہ جاتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، شاید صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. بہت محنت کریں گے تو پتہ چلے گا بھائی ہمارا صحیح آبجیکٹیو ہے کیا چیز، اس کے بعد دیکھنا ہوگا یہ آبجیکٹیو ہے کس قابل. شیخ عباس قمی، یہ جو شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان دنیا کے ہر شیعہ کے گھر میں اس وقت نظر آ رہی ہے، تقریباً کہوں گا اس سے زیادہ دعاؤں کی کوئی کتاب مشہور نہیں ہے اس وقت جتنی مفاتیح الجنان ہے. شیخ عباس قمی اس معاملے میں کتنے مخلص تھے. ایک دفعہ عراق گئے، ٹیلی کمیونیکیشن تھی نہیں اس موقع کے اوپر اتنی، عراق گئے، لیکن وہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کی کتاب ان سے پہلے پہنچ جا گئی تھی. وہ عراق پہنچتے اس سے پہلے ان کی کتاب لوگ پہچانتے تھے، لوگ پڑھتے تھے. تو وہ ایک مسجد میں تھے، ان کے برابر میں کوئی عراقی طالب علم تھا، اس کے ہاتھ میں انہی کی کتاب تھی مفاتیح الجنان، اور وہ مفاتیح الجنان سے کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. تو خود سے کہنے لگا، دیکھو کتنی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. شیخ عباس قمی برابر میں بیٹھے تھے، کہنے لگے کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا مفاتیح الجنان. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تم کو بتایا کس کی ہے؟ شیخ عباس قمی نے کہا کوئی خاص کتاب نہیں ہے. کہنا کوئی خاص کتاب نہیں ہے، پچھلوں نے اس سے اچھی کتابیں لکھی. اس نے جو سنا وہ لڑنے پہ آ گیا. کہنے کا تم کو پتا ہے پہلے والوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور یہ کتاب کیا ہے؟ تمہیں شاید کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کتاب اتنی زبردست ہے، اس میں یہ ہے، اس میں. شیخ عباس قمی اسے بار بار کہہ رہے ہیں ہاں ہے، لیکن اس سے پہلے والوں نے بہتر لکھی ہے. وہ تھوڑی دیر تک لڑتا رہا، پھر کوئی پیچھے تھا بندہ خدا، وہ سامنے آیا، کہنے کا بے وقوف تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ خود شیخ عباس ہے. اگر اس کے لکھنے والے میں اتنا خلوص نہ ہوتا، یہ کتاب میرے آپ کے دنیا کے ہر شیعہ کے گھر میں نہیں پہنچنی تھی. پھر ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو کتاب نہیں ہے، ان کا آبجیکٹو کتاب پڑھنے والے بھی نہیں ہیں. ان کا آبجیکٹو جس کے لیے ہے وہ جانتا ہے، چاہے یہ بولے چاہے نہ بولے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو اچھی طرح اپنی لائف میں اس کو سرچ کرنا پڑے گا، ہماری لائف میں آبجیکٹیوز کیا ہیں. ابھی یہ جو میں نے باتیں کی نا، یہ ان لوگوں کے کی جو مثال کے طور پر چیریٹی کر رہے ہیں، جو دین کے نام پہ بول رہے ہیں. ابھی میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں جن کی زندگی میں دنیا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کس کے پیچھے زندگی گزاری ہے؟ بزنس بڑا ہو جائے. اچھا، بزنس بڑا ہونے کے بعد پھر کیوں زندگی گزاری ہے؟ تاکہ بزنس اور بڑا ہو جائے. اس کے بعد کیوں زندگی گزاری ہے؟ اس لیے کہ میں لندن کا سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤں. چلو لندن کی نہیں بنے، دنیا کے سب سے بڑے بن گئے، قارون بن گئے، پھر کیا ہونا ہے؟ اس قارون کی دولت سے اتنی سی بھی اس کی آخرت کی کام آنی ہے؟ نہیں ہونی ہے. یہ آبجیکٹو نہیں ہے. اب میں نہیں کہہ رہا دولت نہیں کمائے انسان، کمائے، کس لیے کما رہا ہے یہ بھی تو حساب کرے. کیا ہونا اس سے؟ اپنے لیے حساب کرو، پھر آپ بنائیں آپ کی اور میری لائف کا آبجیکٹو کیا ہے. اور وہ جو آپ نے آبجیکٹو بنایا، اس آبجیکٹو کا بنانے والا حسینی ہے. جو حسینی لشکر میں تھے ان کے آبجیکٹوز کیا تھے؟ اگر حر کا آبجیکٹو کمانڈر ہونا ہوتا تو صبح عاشور یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہاں کون سی کمانڈ رہی ہے؟ یہاں تو موت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اگر زہیر بن قینبہ جلی کے نزدیک آبجیکٹو فیملی یا ٹرائب تھا، ان کو سید الشہداء کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا. اگر حبیب ابن مظاہر کے نزدیک قبیلہ بنی اسد تھا تو ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. ان میں سے کسی کا بھی آبجیکٹو اگر دنیا کی کوئی چیز ہوتی، ان کو امام حسین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں پہ کچھ نہیں تھا. اب میں اور آپ اس کو دیکھ کر اچھی طرح حساب کر لیں. اور میں آپ کو کہہ دوں گا، جب آپ ٹٹوڑنے لگیں اپنے اندر نا، تو دیکھیے گا کس کو ملنے پر آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ آپ کی لائف کا آبجیکٹو ہے. اور سیٹسفیکشن بھی ایسا کہ جس کے اوپر باقی آپ تمام خوشیاں قربان کر دیں. ایک دفعہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے میں نماز عشاء پڑھتا ہوں مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے، لیکن اگر اسی نماز شب کے مقابلے میں کوئی اور چیز آئی پھر قربانی کے وقت پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی ٹرو ویلیو کس چیز کی تھی. اس کے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے. اس کے بغیر آپ کے پاس دنیا کی ہر فیسلٹی ہے, آپ بولے جائیں مجھے قرآن پڑھنے میں آبجیکٹو ہے, میرا آبجیکٹو اللہ ہے, یہ ہے. بھائی ابھی تو ٹکراؤ ہوا نہیں ہے, ابھی تو کوئی کولیجن ہوا ہی نہیں ہے, کہاں سے آپ نے سلیکشن کیا نہیں ہے, ابھی تو ہوگا تو پتہ چلے گا. اور ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے. ہم لوگوں کو خدا نے ایک پردہ دیا ہوا ہے, وہ ہماری زندگیاں سنبھالے ہوئے ہیں. یہ اگر پردہ نہ ہوتا آپ مجھے سلام نہیں کر پاتے, میں آپ کو سلام نہیں کر پاتا. لیکن کیا ہے, اس پردے کا اتنا فائدہ مت اٹھائیں کہ خدا پردہ چاک کر دے. خدا نے پردہ دیا ہے, وہ ستار العیوب ہے. لیکن یہ جو ستار العیوب ہے, بہرحال اس نے کہا ہے کہ میں قیامت کے دن اسرار کھول دوں گا. برزخ چھپنے کی جگہ نہیں ہے, برزخ کشف کی جگہ ہے. مرنے سے پہلے کشف ہونا ہے. تو عزیزان محترم, آپ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, آپ جو خاندان عصمت و نبوت کے چاہنے والے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کو اچھی طرح ٹٹولتے رہیے گا. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, اگر آپ کے آبجیکٹیوز اچھے ہوئے آپ کے کیریکٹر میں اس کی ریفلیکشن الٹیمیٹلی ہونی ہونی ہے. اس میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہو سکتا. جس کے آبجیکٹیو اچھے ہوں گے اس کے کیریکٹر میں اس کی ریفلیکشن 100% آئے گی, اور جس کے آبجیکٹیوز اچھے نہیں ہوں گے اس کے کیریکٹر کا ایک ایک آسپیکٹ یہ چیخ رہا ہوگا کہ بھائی اس کا آبجیکٹیو اچھا نہیں ہے. جو میں نے آپ کو مثال میں بھی کہا کہ چھوٹے سے ڈونیشن پہ نام غلط ہو, میں کہتا ہوں میرا نام کیوں غلط لیا, نہیں برداشت کر پا رہا. آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح سوچیں. جتنا میں اصرار کر سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کر لیا. اور یہ سب میں آپ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف معاملہ ہسٹری کا نہیں ہے, ہماری لائف کا ہے. ہم لوگ جس دنیا سے گزر رہے ہیں یہ طے کرے گی کہ ہم کربلائی ہیں یا نہیں ہیں, ہم حسینی ہیں یا نہیں ہیں. ہم 61 ہجرا کی کربلا میں نہیں ہیں, یہ زندگی ہمارے لیے کربلا ہونے کا فیصلہ کروا رہی ہے. اور اگلی کربلا میں ہمارے کیمپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ اگلی کربلا میں جب وقت کے امام تشریف لائیں ہم نے کس کیمپ میں جانا ہے. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب کیا بار بار تذکرہ اچھا نہیں ہے کہ کوفیوں نے سب کچھ بولا تھا؟ تو ہم لوگوں کی ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم, بغیر فردر ٹائم ویسٹ کیے آپ اپنے آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس آبجیکٹیو کو ایویلویشن میں لے کر جائیں, کس قابل آبجیکٹیو تھا اب تک اور اس کی کیا ویلیو ہے اللہ کے نزدیک. آپ کو اپنی قیمت نظر آئے گی. اور اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے, اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. کسی بھی ٹائم پر آپ اس کو ریئلائز کر لیں, اپنی زندگی کو چینج کریں. البتہ جب آپ چینج کرنے لگیں گے پھر فیصلے بہت ٹف ہوں گے. کیوں؟ پھر جو اٹیچمنٹس ہیں ان کو توڑنا پڑے گا, آپ کو کاٹنا پڑتا ہے پھر, اور وہ سب سے سخت مصیبت ہوتی ہے. کیونکہ اتنا انسان اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ سوچنا کہ سب کو چھوڑنا پڑے مصیبت بن جاتی ہے. تو وہ جو ہمارے جوان بچے یہاں پر ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اپنے اوپر رحم کرو, ابھی سے صحیح کرو, اورینٹیشن صحیح ہو, کہاں جانا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, کیا چیز لینی ہے, اس کے پیچھے صحیح طریقے کی ایک پلاننگ کر لو, تاکہ آپ, مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے اگر 4 چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہوں زندگی میں آپ سے 8 کرے گا خدا. کیوں؟ آپ کا ٹائم بہت زبردست ٹائم ہے. اگر میری اور مجھ سے پچھلی نسل کا ٹائم غفلت کا ٹائم تھا, اس نسل کا ٹائم اویئرنیس کا ٹائم ہے. اب کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, اب بالکل سب کرسٹل ہے ہم سب کے سامنے. یہ جو دھوکے تھے یہ بھی ہمارے سامنے کھل رہے ہیں. تو اب کسی طرح بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. آپ الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, ان کی انلائٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, یہ جملہ بہت کمپریہنسو ہے. مصباح الہدا و سفینۃ النجات, آپ سید الشہداء سے ہدایت لیں, ان سے پوچھیں آپ کے آبجیکٹو کیا ہونے چاہیے. ان کی جو بھی تعلیم ہے وہ یونیورسل ہے, لمیٹڈ نہیں ہے کسی ایک پیریڈ کے اندر یا کسی جغرافی کے اندر. اور الحمدللہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں. اگر سید الشہداء اکیلے شہید ہو رہے ہوتے تو شاید ہم میں سے کوئی کہتا کہ ایک معصوم نے معصوم ہونے کے ناطے اس طرح جان دے دی. لیکن سید الشہداء اکیلے نہیں ہیں, سید الشہداء کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سب کی مختلف کیٹیگریز کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہاں جوان بھی ہیں, کم عمر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ادھیڑ عمر, بوڑھے, عالم, جنگجو, لوہار, سب موجود ہیں یہاں پر, سب ہماری نمائندگی میں, کہ کل میرے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. سب حجت خدا پہ قربان ہونے کے لیے تیار. اور جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر بوڑھے بھی ہیں, آپ کا ذہن فوراً جائے گا حبیب ابن مظاہر کی طرف. یہ کربلا بہت عجیب جگہ ہے. کربلا سب کو بتانے کے لیے, سب کو سکھانے کے لیے. حبیب ابن مظاہر کا کردار اس کربلا کے معرکے کے اندر ایک عمر رسیدہ شخص کا کردار ہے, جو ظاہر میں بوڑھا ہے اندر سے جوان ہے. حبیب ابن مظاہر خود سید الشہداء سے عمر میں 10 سال سے زیادہ بڑے ہیں. جب سید الشہداء کو بچپنے میں دیکھا تھا تو سید الشہداء سے دوستی کی تھی. سید الشہداء حبیب ابن مظاہر سے بہت چھوٹے تھے عمر کے اندر, لیکن حبیب ابن مظاہر اپنی تمام تر عمر کے ساتھ امام حسین کے سامنے تابے دار غلام بن کے کھڑے ہوتے تھے نواز رسول کے احترام. اور گویا اللہ کے رسول کی زیارت بھی امام حسین کے توسط سے کی تھی, امام حسین کے دوست ہونے کے ناطے. بچپنے سے سید الشہداء کے ساتھ تھے, اور سید الشہداء کی دعاؤں کے صدقے میں خدا متعال نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ جب سید الشہداء نے حسب روایات حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو لکھا حسین کی طرف سے کوفہ کے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام, کوفہ کے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے والوں میں آگے آگے حانی ابن عروہ اور حبیب ابن مظاہر, یہ آگے آگے تھے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والوں میں. ہر موقع پر اپنی جان کو پیش کرتے رہے. جب حضرت مسلم بن عقیل کا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا, حبیب ابن مظاہر تقیے میں چلے, اپنے آپ کو مفنی گاہ میں لے کر گئے تاکہ کسی طریقے سے امام حسین کا ساتھ دے سکیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو علماء بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں اور دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آئے چلے جا رہے ہیں. میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت, لیکن شاید امام حسین کے لیے عاشور کے دن سے پہلے انتہائی سخت تشویش کا ایک سبب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پریشانی تھی. بی بی پریشان ہو جایا کرتی تھیں اور امام حسین ان کو تسلیاں دیا کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ معرکہ ہے جس پر اشارہ کبھی بعد میں کروں گا, کہ جو شب عاشور سے پہلے پریشان ہو رہی تھی وہ شام غریباں پہ پریشان کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ ایک علیحدہ معرکہ ہے. بی بی پریشان ہو کر اپنے بھائی سے کہتی تھی کہ بھیا دشمنوں کا لشکر آئے جا رہا ہے, آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, آپ تنہا رہ گئے. اس پریشانی کے عالم میں گویا سید الشہداء نے فرمایا کہ بی بی میرا بھی ایک دوست ہے, میں اپنے دوست کو خط لکھوں گا. گویا حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا, حالات انتہائی تشویشناک, ان کے جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کا خط دیکھا. میں آپ سے کہوں گا, صرف اپنے تصور میں سوچئے گا کہ حبیب ابن مظاہر کو ابھی پتہ چلے کہ میرا آقا حسین کربلا میں محاصرے میں آ گیا ہے, کیا کیفیت گزری ہوگی حبیب ابن مظاہر پر. یقیناً ماتم کیا ہوگا, یقیناً گریہ کیا ہوگا کہ میرے خدا نواس رسول کس مصیبت میں ہے. اور میرے خیال میں اس پہ گریہ کم ہوا ہوگا, زیادہ گریہ اس بات پہ کیا ہوگا کہ غربت کا کیا عالم ہے کہ حسین مجھے بلا رہے. یہ کیسی غربت ہے حسین کی کہ 74-75 سال کا بوڑھا نصرت کے لیے بلایا جا رہا ہے. گویا حبیب ابن مظاہر تیار ہوئے. ہمارے پاس روایات علماء کی بیان کی بھی موجود ہیں جو اس واقعے کی تفصیلات کو بیان کر رہی ہیں, اور وہ تفصیلات بڑی عجیب تفصیلات ہیں کہ گویا حبیب ابن مظاہر نے اپنی زوجہ کے سامنے, غلاموں کے سامنے معاملے کو چھپانے کے لیے کہا کہ خط آیا ہے لیکن میں سوچوں گا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. حبیب ابن مظاہر کی زوجہ وہ مومنہ چلا اٹھی کہ ارے حبیب نواس رسول بلا رہا ہے, حسین ابن علی آپ کا بچپن کا ساتھی, وہ جس کے لیے آپ نے قسمیں کھائی ہیں. حبیب ابن مظاہر چلنے کو تیار ہوئے. اللہ سے بار بار ایک دعا کروں گا اور اللہ سے کہوں گا خدایا تو ان جذبات کو جانتا ہے, خدایا اگر بڑھاپا دینا ہے تو حبیب کا بڑھاپا دے دے, یا تو جوانی میں شہادت دے, اور اگر تو نے بڑھاپا دینا ہے تو حبیب کا بڑھاپا دے دے. عشق حسین میں زندگی گزرے, عشق حسین میں موت آئے, یہ حبیب کی زندگی ہے. شہر سے باہر نکلے. ہمارے پاس مختلف روایات موجود ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب حبیب ابن مظاہر شہر کے باہر آئے تو غلام سواری کو لے کر تیار تھا, اور گویا سواری سے کہہ رہا تھا کہ تو پرواہ نہ کر, اگر حبیب نہ بھی آئے تو میں جاؤں گا نصرت کے لیے. نہیں معلوم اگر یہ روایات صحیح ہیں یا روایات صحیح نہیں ہیں, ہمیں اتنا پتا ہے حسین غریب الوطن تھا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. حبیب ابن مظاہر اپنے بھائی, اپنے مولا آقا کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں گویا کیا پہنچے, خواتین میں مخدرات میں خوشی دوڑ گئی کہ ارے کوئی تو آیا حسین کا ساتھ دینے کو. گویا سلام بھجوایا ثانیہ زہرا نے کہ حبیب تم پر ہمارا سلام, اور حبیب سجدہ شکر میں کہ خدایا حسین کی غربت کا کیسا وقت آیا کہ مخدرات ایک آنے والے کو مجھ جیسے کو سلام بھجوا رہی ہیں. میں کہوں گا حبیب ابھی غربت بہت دیکھ لی ہے, تم تو چلے جاؤ گے, شام غریبا زینب نے دیکھ لی ہے. حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ ہوئے. ارے یہ عجیب بوڑھا ہے, یہ جوانوں سے زیادہ طاقتور ہے, طاقت کی نشانی دیکھنی ہے. امام حسین نے لشکر کے تین حصے بنائے, ایک کو قلب کہا, ایک کو یمین کہا, ایک کو یسار کہا. حسین کے پاس قلب لشکر کے تین حصے بنے, ایک کے سپہ سالار عباس ابو الفضل العباس، ایک کے سپہ سالار زہیر بن قین بجلی، دونوں جوان دونوں طاقتور، اب تیسرے کا سپہ سالار کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ بوڑھا ہے لیکن اس کی رگوں میں جوانوں کا سا خون ہے، امام کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ مسلم بن اوسجا جب زمین پر گرے تو حبیب سے کہا، اے حبیب بس ایک وصیت ہے۔ حبیب نے کہا، دیکھ مسلم، میں نے تیرا ساری زندگی ساتھ دیا، میں سوچتا تھا کہ اگر مسلم نے وصیت میں کچھ کہا تو میں پورا کروں گا، لیکن مسلم تجھے پتا ہے میں تیری وصیت پوری نہیں کر سکتا، میں تیرے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں۔ مسلم نے کہا، حبیب میں تجھے جانتا ہوں، میں اگر وصیت کروں گا تو تو پوری کرے گا، تو دیکھ میں تجھ کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اس شہر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ حبیب نے کہا، مسلم تو پرواہ نہ کر، دیکھ میں حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ بوڑھا بھی خوب لڑا، حسین کے نام پر اپنی لاش کے ٹکڑے کروا لیے، وہ سب کے سب قربان ہو گئے۔ میں کہوں گا، حبیب شاید تو جنگ کا پاسا نہ بدل سکا، لیکن تو نے ایک بڑا کام کیا، تو نے زینب کے دل کو آرام دے دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، جیسا کہ دعا کی، خدایا تو جلد از جلد شہادت نصیب فرما، اگر بڑھاپا دینا ہے تو حبیب کا سا بڑھاپا نصیب فرما، اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔